الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل بيتي وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام وقال تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه فاختلط به فأصبح هشيما تجروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال صدق الله العظيم پردہ نشین مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ نبوت کے ساتویں سال میں مکہ کے کافرین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سول بوائکاٹ کیا تھا کہ ان کو شعب ابی طالب یعنی ایک پہاڑ کی گھاٹی میں میدان میں چلے جاؤ سارے خاندان والے وہاں پر چلے گئے کھانے کی پانی کی مشکلات تھی اور انہوں نے اس طرح کا بائیکاٹ کیا کہ کوئی نہ ان کے پاس ملنے کے لیے جائیں نہ وہ کسی کو ملیں اس میں حضرت خدیجہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے آپ کی بیٹیاں بھی تھی اور حضرت ابو طالب بھی تھے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ایک آدمی نے کھانا دینے کی کوشش کی تو ابو جہل وغیرہ نے اس کو بھی منع کر دیا کہ نہیں دیا جائے گا منع کر کے اس کو بند کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے گویا کہ قریباً ایک سال نہیں دو سال نہیں کنٹینیوسلی 3 ایئرز تک ایک گھاٹی میں رکھا اور ایک معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا دروازے کے پاس کہ اب کے بعد کوئی لین دین نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی کنڈیشنز تھی اس میں لکھ دی۔ 3 سال پورے ہونے آئے، کچھ مہینے باقی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اتری کہ انہوں نے جو خط، جو لیٹر، جو معاہدہ، جو کنڈیشنز لٹکائے تھے دیمک نے، دیمک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑا کھا جاتا ہے، کہ اس دیمک نے پورا کاغذ کھا لیا ہے، اس میں صرف لفظ اللہ باقی ہے، لفظ اللہ۔ یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، آپ نے یہ بات ابو طالب کو بتائی، اور ابو طالب نے جا کر مکہ والوں کو بتلائی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے۔ مکہ والوں نے جا کر دیکھا وہاں پر، تو بالکل وٹ ایور دا مینشن بائی ابو طالب اینڈ ہی واز مینشن بائی رسول اللہ اینڈ ہی واز مینشن بائی جبرائیل اینڈ جبرائیل واز مینشن ٹو فرام اللہ تبارک و تعالی، بالکل ایسا لفظ اللہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپس میں ٹریٹی کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا، بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ 3 سال تک بات چیت نہیں، کھانا پینا نہیں، لین دین نہیں، آنا جانا بند، بات چیت بند، کانٹیکٹ بند، ریلیٹو بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، بہت کچھ تھا۔ یہ تکلیف 3 سال دی ہے۔ گویا مکہ سے باہر ایک گھاٹی ہے، ویلی ہے، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، وہیں پر سب کو مقید کر دیا، اس کو کہتے ہیں سول بوائیکاٹ۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر وہ وقت آیا، غالباً یہ تو شروع ہوا 6, 7, اور 8 میں، 9, 10 میں ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، اور آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کا بھی انتقال ہو رہا ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، دی ایئر آف وریز، سیڈ۔ بیوی بھی چلی گئی، جن کے مکان پر رہتے تھے ابو طالب، ہو براٹ ہم اپ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ وہ لوگ آئے شعبہ ابی طالب کے بعد، اور آنے کے بعد کہا ابو طالب سے، آپ اپنے بھتیجے کو، نیفیو کو سمجھاؤ، ایکسپلین ہم کہ ہمارے بوٹوں کو برا بھلا نہ کہیں، لیو اس الون، ڈونٹ ٹیل اس نتھنگ۔ ابو طالب بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اپنے بھتیجے نیفیو کو بلایا، آؤ ادھر۔ یہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبود کو چھوڑ دو، ان کو گالی دینا چھوڑ دو، یعنی ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اور ان کے خلاف کچھ نہ کہو، ان کو بھی چھوڑ دو کافر۔ تو اس وقت اب تو ہمت آ گئی، سنتی بات، بائیکاٹ کے بعد اور ہمت آ گئی۔ فرمایا، چچا اگر یہ مکہ والے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں میرے چاند رکھ دیں، تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب دے دیا۔ تو چچا نے کہا، بیٹ بھتیجے ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ۔ لیکن اندازہ تو کیجئے کہ جس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام الحزن کہا جاتا ہے، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بعد میں انتقال ہوا، پہلے ابو طالب کا ہوا، ابو طالب کے انتقال کے وقت وہاں پر پہنچے، مسلسل 10 سال تک he looked after him, he looked after the prophet, he fed him, he looked after him, he bought everything for him، کیا نہیں خریدا ہوگا، گھر میں بڑا کیا۔ کب سے؟ 8-10 سال کی عمر کی، تب سے، چونکہ دادا کا تو انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تب سے ہو گیا تھا، 8-10 سال، اب 8-10 سال سے لے کر نبوت کے 10ویں سال، 20, 30, 40, 50, قریباً 40 years he looked after them۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Approximately for 40 years he looked after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. 40 saal Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ke dil par kitni mohabbat hogi Abu Talib. Lekin انتقال ہو رہا ہے ابو طالب کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ چچا کلمہ پڑھ لو, میں تمہارے لیے سفارش کروں گا قیامت کے لیے, میں تمہارے لیے سفارش کروں گا, ہر وقت ساتھ دیا, اس گھاٹی میں بھی شعبہ ابی طالب میں 3 سال بوئیکٹ میں بھی ساتھ دیا, گھر میں باہر ہر جگہ ساتھ دیا, کھلایا پلایا بڑا کیا سب کچھ, لیکن ابو جہل وغیرہ کے کہنے سے کہا کہ اگر مجھے شرم نہ آتی ان لوگوں کی باتوں سے کہ یہ میرے مرنے کے بعد کہیں گے کہ اپنا دین چھوڑ کر مرا, میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر مروں, تمہارا دین تو حق ہے لیکن میں مرنا چاہتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین, کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہیں, کاش کہ کلمہ پڑھ لیتے. اللہ نے آیت اتار دی, انک لا تہدی من احببت, لفظ بھی کیسا ہے, حب کا لفظ ہے, اے میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو اللہ کی. نبی کا ایک بال کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں, نبی کی زندگی کی ایک ایک بات کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں, وضو کے پانی کے لیے, ایک ایک قطرے کے لیے, اور یہاں جنہوں نے 40 سال تک لک آفٹر کیا ان کے حصے میں ایمان نہیں تھا. ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا, لیکن یاد رکھو ہم اپنے ایمان کی قدر کریں, ایمان کی ضرور قدر کریں. اس مہینے سے ربیع الاول کے مہینے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسی کیسی تکلیف اٹھائی, جیسے میں نے لاسٹ مہینے سے کو بتایا تھا غلام حضرت بلال کے, حضرت خباب کا واقعہ, زنیرہ کا واقعہ, مہدیہ کا واقعہ, عمار کا واقعہ, حضرت یاسر کا واقعہ, حضرت سمیہ کا واقعہ, تکالیف آتی ہے. آج بھی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کبھی واٹس ایپ دیکھتے ہیں برما کا, کبھی سیریا کا, کبھی عراق کا, کبھی فلسطین کا, کس خطرناک انداز سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, کس طرح کبھی پیٹرول ڈال کے جلایا جاتا ہے عورتوں کو ننگا کر کے, کبھی ان سے زنا کرتے ہیں, کبھی پیٹ سے بچے کو چھری سے کاٹ کے نکال کے مار دیتے ہیں اور اس بچے کو زمین میں ٹکراتے ہیں, مار دیتے ہیں. ایک شیخ نے مجھے بھی بتایا کہ وہاں 200 سے 300 آدمی کو لٹکائے گئے ہیں, ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر باندھے اور بس مارتے ہی رہتے ہیں 24 آورس. جس کو جب من میں آیا وہ ایمان والوں پر کتنی تکلیف آ رہی ہے, فرعون نے اپنی بیوی آسیہ پر کیا کیا نہ کیا تھا, پتا نہیں پورا قرآن کا واقعہ ہے کس طرح مارا تھا, کیلے لگائے تھے یہاں زمین پر سلا کر. خباب کا واقعہ میں نے سنایا, لوہا گرم کر کے سر پر رکھا ام انمار نے. بلال کا واقعہ سنایا, ابوبکر صدیق کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو, چہرے پر اتنے جھوٹے مارے کہ خون سے آپ بے ہوش ہو کے نکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طائف کا میں نے سنایا آپ کو لاسٹ ویک, کتنا خون کہ دو آدمی پکڑتے تھے پھر چلاتے پھر پتھر مارتے تھے, سیٹیاں گالیاں جیسے وہاں برما میں ہو رہا, عورت جل رہی ہے لوگ چلا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں, وہ ایک آتا جاتا ہے پیٹرول ڈالتا ہے, دوسرا آتا ہے پھر پیٹرول ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا مسلمان ایمان والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو بھی آزمایا جائے گا. اللہ آزماتے ہیں کون کھڑا ہے کون کھوٹا ہے, کس کا ایمان صحیح ہے. کوئی زبان سے صرف کہتا ہے لیکن دل کس کا گواہی دیتا ہے اندر سے کہ اللہ. ضرور ایمان والوں پر تو پریشانیاں آتی ہے, ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے, ہر طرف سے حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. ساری دنیا میں کہاں نہیں ہے مسلمان کی پریشانی, کہاں نہیں ہے بتائیے. لیکن کیا کبھی مسلمان نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی؟ اگر ہم کسی کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں گے تو اس وقت فرشتہ ہماری پریشانی کی دوری کے لیے آمین کہتا ہے. یہ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں تو فرشتہ ہمارے لیے بھی کہتا ہے یہ دعا تیرے لیے بھی ہے. وہ شام میں رہنے والی عورتیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس کھانا نہیں, پانی نہیں, مکان نہیں, کپڑے نہیں, ماں باپ نہیں, ویسے ہی ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, ادھر باپ مرا ہوا ہے, ادھر بھائی مرا ہوا ہے, چھوٹا بچہ ان کو اٹھاتا ہے, وہ کہاں اٹھنے والے ہیں, وہ تو ختم ہو گئے. اس کو, اس بچے کو کون کھلائے گا, کون پلائے گا؟ یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. ٹیمپرری مصیبت ہوتی ہے لیکن ایمان والوں کے لیے ٹیسٹ آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کبھی کس طرح اللہ مصیبت میں, پریشانیوں میں اللہ ٹیسٹ کرتا ہے, کون کون سی کس کسی قسم کی مصیبت بھی آ سکتی ہے. لیکن جو خوشحالی میں ہیں انہیں پریشان حال والوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, یہ ایک مومن کا حق ہے. مومن مرد ہو یا عورت ہو, المومن للمومن کالبنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. شد باد ہو باغا, ایک سے دوسرے کو سپورٹ ملتا ہے, اسٹرینتھ آتی ہے. اب بیٹھ کر ہم دعا کریں گے, اللہ کبھی دعا قبول کر لے, کسی کی بھی قبول کر سکتا ہے. فرض نماز کے بعد رات میں آنکھ کھل جائیں تو امت کے لیے دعائیں کریں, جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں جی آزما رہے ہیں. یہی حالت تو سرکار کی تھی, حرم میں جانے نہیں دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے تو اوجری ڈالتے تھے. یہی حالت صحابہ کی تھی, کلمہ پڑھ نہیں سکتے تھے, نماز پڑھ نہیں سکتے تھے, قرآن پڑھے تو نکال دیتے تھے. جو حالت آج مسلمانوں کی ہے, کئی مساجد ختم کر دی, کئی مکاتب ختم کر دیے, کئی علماء کو ذبح کر دیا, کیا اور کیا ہوا ہے, بیچ کشتی میں لے جا کر سمندر کے اندر ڈال دیا, یا ایسی جگہ میں, برما کے بارے میں آتا ہے کہ کشتیاں بھر کر ایسے جزیرے میں چھوڑ دیا جہاں کافر ہی کافر ان سب نے ان مسلمان عورتوں کو غلام اور باندیاں بنائی ہے. کئی ہزار باندیاں بن گئی, وہ بیچارے کھانے والے پینے والے, انہیں کیا پتا تھا کہ دیکھو شام میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا پتا کہ میرے بچوں کو ایسا ہوگا, میرے مکان کو ایسا ہوگا, میری گاڑی کو ایسا ہوگا, مجھے ایسا ہوگا. کہاں اتنے مالدار لوگ تھے, کیسے کیسے رہنے والے, لیکن آج دیکھو ٹینٹ میں رہتے, کھانا نہیں, پانی نہیں, زکات کھانے والے بن گئے. ہم ان کے لیے دعائیں کریں, اللہ پاک تو کسی کو بھی آزما سکتا ہے, اے اللہ ان مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما, ہم تو امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں. تو شعبہ ابی طالب میں, پھر اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا, پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, پھر آپ صاحب تائیب میں تشریف لے گئے اور تائیب میں ستایا گیا, پھر دوبارہ مکہ میں آنے سے روکا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. آپ نے تائیب سے بھی نکال دیا, مکہ میں آنے نہیں اجازت نہیں. پھر بعد میں کسی آدمی نے آپ کو پروٹیکشن دیا, آپ مکہ تشریف لے آئے, لیکن آپ بڑے پریشان تھے, اتنی تکالیف, خون بدن خون سے لہو لہان تھا پورا بدن, اتنے اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی تکلیف زیادہ ہوئی ہے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ میں طائف کی پریشانی کو نہیں بھول سکتا. ہر وقت روتے تھے طائف کی پریشانی کو, لیکن میرے نبی کتنے رحیم کریم تھے, کتنے رحیم رؤوف رحیم. بددعائیں نہیں کی ان لوگوں کے لیے, بددعائیں نہیں کی. ہم لوگ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی اس دعا کا ثمرہ ہے کہ یا اللہ یہ قوم نہیں جانتی ہے کہ میں کون ہوں, اگر یہ نہیں تو ان کی آل و اولاد میں سے لوگ مسلمان بنیں گے اور وہ دین کے داعی بنیں گے. محمد ابن قاسم کہاں سے ہے؟ طائف سے ہے. علیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طائف کی دعا کا ثمرہ ہے جن کے صدقے محمد ابن قاسم وہاں پیدا ہوا, جنہوں نے ہجرت کی اور دین پھیلایا, یہ اس دعا کا ثمرہ. اگر اللہ کے رسول کہتے اللہ ان سب کو ختم کر دے دو پہاڑی کے بیچ میں تو کیا ہوتا, لیکن فرمایا اللہ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, انہیں پتہ نہیں میں کون, یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہوں گے. اور ہوا ایسا جن کے صدقے اللہ علیہ السلام کو دنیا میں پھیلایا. یہ مصیبت, یہ غم, یہ پریشانی بہت زیادہ تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, جاؤ میرے نبی کو اللہ آج تسلی دینا چاہتا ہے, ان اللہ یکرئک بالسلام, جاؤ ان کو جا کر کہو اللہ تمہیں سلام دیتا ہے, ان ربک یشتاق الیک, تمہارا رب تمہیں ملنا چاہتا ہے. تب آپ سوئے ہوئے اور آپ کو آسمان پر معراج ملے جائے گیا. یہ مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے, ابھی ہجرت نہیں کی تھی, مدینہ منورہ میں معراج نہیں ہوا ہے, مکہ مکرمہ میں آپ سوئے ہوئے تھے حرم میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ہمارے حضرت مولانا مکی صاحب کو کسی نے ایک بار سوال کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے معراج میں جب گئے تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں اس وقت نہیں تھا ورنہ دیکھ کر بتلا دیتا کہ یہاں سوئے ہوئے تھے. اس لیے کہ اللہ نے کہا حرم ہے اور حرم تو بہت بڑا ہے, اس میں سب کچھ آ گیا, ام ہانی کا مکان بھی آ گیا, حتیم بھی آ گیا, حرم بھی سارا جہاں سے بھی ہو. اللہ نے تو نہیں کہا کہ ام ہانی کے مکان سے یا پھر ان کے مکان سے یا یہاں سے. اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس لیے کسی نے ایک بار کہا مولانا مکی صاحب سے عجیب بات کہ آپ ہمارے پیروں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں نا مکہ میں بیٹھ کر, اس لیے تم کو اللہ پاک نے محروم کر دیا پاکستان سے. کیا کہا؟ تم کو پاکستان سے محروم کر دیا, کوئی تمہیں جائیداد نہیں ملی, نکال دیا, یہ ہمارے پیروں کی بد دعا لگ گئی تمہیں, ہمارے پیروں کی بد دعا لگ گئی, اس لیے تم پاکستان نہیں آتے, تمہیں پاکستان سے محروم کر دیا اللہ نے ان کی بد دعا سے. تو مکی صاحب نے ان کو کہا اگر تمہارے پیروں کی بد دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے تو میں خود کہتا ہوں جا کر ان کو کہو کہ ایک اور بار دعا کر دے میرے لیے, بد دعا کر دے کہ میری موت مدینے میں ہی آ جائے, میری موت مدینے میں ہی آ جائے, اگر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو اور ایک بد دعا کر دے میرے لیے. مکہ میں تو اللہ پاک لے آیا زندگی مکہ کی اور مدینے کی موت مل جائے. تو علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلانے کی, معراج کے لیے. ایک حکمت حکمتوں میں سے مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری فرماتے ہیں, فرمایا جب یوسف علیہ السلام والسلام کے زمانے میں جو زلیخا تھی اور زلیخا فریفتہ تھی یوسف علیہ السلام کے حسن پر, بیوٹی پر جی, لیکن قوم کی عورتوں نے تانا دیا زلیخا کو کہ تم کیسی ہو, ایک غلام پر عاشق ہو, فریفتہ ہو کیسی ہو. اب جواب دیا جو اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ سامنے فروٹ رکھ دیا اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو کہا یہاں سے گزر جاؤ، صرف گزرنا ہے بولنا نہیں ہے، وہ جیسے ہی گزرے ہیں تو یہ فروٹ کھانے والی ہے جتنی بھی وہاں ہاتھ میں چھڑی لے کر کات رہی ہے، قطعنا ایدیہن فقلنا حاشا للہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم، وہ کاتنے میں ایسی مشغول تھی، جب یوسف کو دیکھا تو بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہیں ہاتھ کاٹ دی، انہیں پتا بھی نہیں ایسا حسن دیکھا، اور انہوں نے کہا یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ لگتا ہے، ملک ان کریم۔ محمد شکور صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان والوں کو نبی علیہ السلام کے حسن بتانا چاہتے تھے، سجایا گیا آسمانوں میں اور کہا میرے نبی آ جاؤ، یہاں سے پاس ہو کر واپس چلے جاؤ۔ اور ایک حکمت بیان فرمائی کہ میرے سارے انبیاؤں نے، انبیاء علیہ السلام نے مجھے دیکھے بغیر گفتگو فرمائی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا اللہ کو دیکھا، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے، لیکن کوئی ایک ایسا نبی بھی ہو جو امام الانبیاء ہو، امام الانس والجن ہو، وہ آئے مجھے دیکھیں پھر جا کر قوم کو بتائے اللہ کون ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی ہے، آخری شریعت، آخری دین، تو محبوب سے بلا واسطہ گفتگو کرنا تھا، تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ میرے نبی کو لے آؤ۔ تیسری حکمت بیان فرمائی، ملائکہ کی ایک ریکویسٹ تھی اللہ سے کہ دنیا والوں نے تو محبوب کی زیارت کر لی ہے، صحابہ کرام نے، دنیا والوں نے محبوب کی زیارت کی ہے، اللہ ہم فرشتے بھی آخری نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، پہلے دوسرے تیسرے چوٹے آسمان سب جگہ جیسے انبیاء علیہ السلام، اور پھر زیارت کروا دی، کہ جس طرح انسانوں نے، جناتوں نے امام الانبیاء کی زیارت کی، اسی طرح فرشتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک اور حکمت لکھی ہے، یہ فرشتے پہلے آسمان پر بھی ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، یہاں تک کہ عرش اٹھانے والے بھی فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں کے سامنے اللہ امام الانس والجن و امام الانبیاء و امام الملائک، ان کے سامنے برتری ظاہر کرنے والے تھے کہ ایک میرا ایسا بھی نبی ہے جو تمام فرشتوں سے بھی آگے ہیں، جبرائیل سے بھی آگے ہیں، وہ اس جگہ جائے گا جہاں کوئی نہیں جاتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھایا آسمان کے اوپر، اس جگہ پر کہ جبرائیل نے بھی کہہ دیا کہ میں آگے نہیں آ سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے آیا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ ہی کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ ایک اور حکمت ہے، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الکل بنانا چاہتے تھے کہ آپ جس طریقے سے جنات اور انسانوں کے امام ہیں، انبیاء کے بھی امام بن جائیں، اس لیے آپ نے امام الانبیاء وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، امام الملائکہ بھی بنے، سب کے امام، امام الکل۔ ایک اور حکمت ہے کہ کفار مکہ نے آپ کے سامنے آ کر کہا ابو طالب تمہارے بھتیجے کو کہہ دو مال چاہے تو ہم مال دیں گے، حسن چاہے تو بہترین لڑکی ہم مکہ کی دیں گے، سرداری چاہے تو ہم مکہ کے سرداروں میں سے بنائیں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کو چودھری بنائیں گے، بڑا سردار بنائیں گے، اور مکہ کے جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جتنا مال دولت چاہیں ہم خزانوں کے ڈھیر لگا دیں گے، لیکن ہمارے بوتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمیں برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ نے تو اس وقت کیا کہا تھا، میرے ایک ہاتھ پر چاند سورج رکھ دے، چاند رکھ دے، لیکن پھر بھی یہ مشن میں بند کرنے والا نہیں۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جاؤ میرے نبی کو لالچیں دی جا رہی ہے، لاؤ ان کو اوپر، میں ان کو جنت کے خزانے بتاتا ہوں کہ یہاں مال کیسا ہے، یہاں سونا کیسا ہے، یہاں حوریں کیسی ہیں، حسن کیسا ہے، یہاں کی سرداری کیسی ہے، جنت کیسی ہے، جاؤ میرے نبی کو لے آؤ، جنت بتاؤ، جنت کی سیر کراؤ، جنت کی سیر کراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لے جایا گیا تاکہ ان کو معلوم ہو، انہوں نے بتلا دیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہر ایک کی موت آ جائے گی، اگر دنیا میں کچھ کیا ہے تو وہی ملے گا جس کو اللہ نے ابد الآباد کے لیے بنایا، یا تو جنت ہوگی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عیسائی لوگ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ہمارے نبی کا درجہ بڑا ہے، یا کوئی دنیا کا کافر یہ نہ کہے کہ فلاں نبی کا درجہ بڑا ہے، کہ وہ تو دوسرے آسمان پر اوپر ہے، آسمان پر ہے، آپ کے نبی تو زمین پر سوئے، زمین پر۔ اللہ نے اس نبی سے آگے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آخر تک لے گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی فرشتہ گیا۔ اسی طرح ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ دوست اپنے دوست کا خزانہ اور اپنی چیزیں بتاتا ہے، آؤ میرا گھر دیکھو، آؤ میری چیزیں دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں، او میرے نبی، میرے نبی تم میرے حبیب ہو، آؤ میں نے کیسی جنت بنائی ہے، اوپر کی ساری چیزیں آؤ میں سیر کراتا ہوں، میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسی کیسی چیز ہے۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان حکمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی حکمت جو بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن شفاعت کا حق اگر ملے گا تو وہ امام الانبیاء محبوب مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کہ قیامت کے دن کسی بھی نبی کو یہ درجہ نہیں ملے گا جو درجہ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، شفاعت عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جہاں اور نبی گھبرا جائیں گے، امام مسلم نے روایت نقل فرمائی، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولم یغضب بعدہ مثلا، آج اللہ اتنے جلال میں ہے، اتنے جلال میں ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر بات کر سکے، اتنا پہلے جلال میں نہیں تھے اللہ۔ قوم جائے گی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ صحیح حدیث ہے شفاعت کے بارے میں۔ اسی لیے فتح الملہم میں شرح مسلم میں بہت اچھی بات لکھی ہے، کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ دنیا ہی میں آپ کو بتلا دیا تھا، دنیا ہی میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ شفاعت آپ ہی فرمائیں گے، شفاعت کبرا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا بھی میرے پاس ہوگا، ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، پھر کیوں بھیجا جا رہا ہے، پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے قوم کو جاؤ حضرت آدم کے پاس، جاؤ حضرت شیس کے پاس، جاؤ حضرت زکریہ علیہ السلام، جاؤ حضرت موسیٰ، کیوں کہا جا رہا ہے؟ سٹریٹ اوے کہہ دیتے کہ بھائی سفارش تو، شفاعت تو نبی علیہ السلام کریں گے، سب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انہیں کے پاس پہلے چلے جاؤ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بہت اچھی بات لکھی، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے، پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے کوئی یہ نہ کہے یہ شفاعت تو میرا نبی بھی کر سکتا تھا، یہ شفاعت تو میرا نبی بھی کر سکتا تھا، موسیٰ بھی کر سکتے تھے، عیسیٰ بھی کر سکتے تھے، آپ کے نبی نے کی تو کیا بڑی بات ہے، پہلے سارے نبیوں کی نفی کروائی، کوئی نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء گھبرا جائیں گے، اللہ نے اپنے جبرائیل سے کہا جاؤ میرے نبی کو بلاؤ اور ان کو یہ ساری زیارت کراؤ تاکہ قیامت میں گھبراہٹ محسوس نہ ہو۔ سٹریٹ اوے جب قوم آئے، ساری قوم کے، سارے نبیوں کے بعد، تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے درخواست اور ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی حکمت قرآن نے خود بیان فرمائی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی ساری علامتیں اور چیزیں اور دکھلائیں، آئے ہمارے دلداری تھی، دل جوئی تھی، بڑی تکلیف دی تھی طائف والوں نے، بڑی پریشانی تھی، اس لیے جہاں یہ آیت اتاری گئی ہے قرآن کریم میں، چونکہ میں نے یہ اب کہا تھا کہ پورا میں سیرت آپ کو سنا رہا ہوں شروع سے، تو اب آگے چلیں گے تو طائف کے بعد کیا ہوا، یہ معراج کا واقعہ تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ لفظ جو استعمال فرمایا، سبحان، سبحان الذی اسرا، سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی تو ہمارے یہاں مشہور کیا ہے، ہر عیب سے پاک، یہ تو معنی ترجمہ، لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات بیان فرمائی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، اللہ ان کی قبر کو رحمت سے بھر دے، اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں کو اللہ کروڑا رحمتوں سے بھر دے، کیا کیا باتیں بیان کی ہے، فرمایا جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے، اس ذات کا نام ہے سبحان، انسان کی طاقت جہاں ختم، اللہ کی طاقت، اس کے بعد جہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، یونس علیہ السلام مثال دی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کی پیٹ سے باہر نکلنے پر یونس کو کوئی طاقت نہیں، تو لفظ کیا استعمال فرمایا، لا الہ الا انت سبحان، تو ہی ہے سبحان، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک تیری مدد کی ضرورت ہے، جب یہ لفظ کہا، یہ کلمہ کہا، اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا، فرشتوں سے کہا، انبیونی، تم لوگ مجھے ان ساری چیزوں کا نام بتاؤ کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اشکال کر رہے ہو، تم مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بھی جو لفظ استعمال فرمایا، وقالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تیری طاقت ہے سبحانک، ہم بھی تو کہتے ہیں نا، اذان ہو جاتی ہے نا،
بھائی تم چودھری ہے، خان ہے، پتان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ اکبر، ہم کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک اللہم، سب تو ہی، ہم تو بندے ہوئے ہیں، غلام ہے اللہ، ہم کچھ نہیں۔ اسی لیے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا سبحان میں، وہاں اسرا بعبدی سبحان الذی، قرآن کریم میں اکثر جگہ پر فرمایا نبی وما رمیت اذ رمیت، آپ کی طرف نسبت فرمائی، آپ کی طرف، آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا، ولکن اللہ رما، اللہ نے ڈالا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، ید اللہ فوک ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن جب یہاں تو اللہ نے سٹریٹ اوے کہہ دیا، ہاں سبحان وہی ذات ہے جو آپ کو لے گئی، یوں نہیں کہا آپ نہیں آئے، میں تم کو لے گیا، نہیں، اللہ لے گیا، سبحان الذی یسرا، اللہ ان کو لے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم اشکال کرے گی، یہ کیسے آسمان پر پہنچے، کرے نار سے، کرے ٹھنڈی جگہ سے آسمان پر کیسے پہنچے، کیسے آسمان پر چلے گئے، یہ کن کیسے انہوں نے معراج کیے، اشارہ کیا عجیب انداز سے کہ یہاں سوچنے کی بات ہی نہیں، اس لیے کہ آپ خود نہیں گئے، آپ خود نہیں گئے، لے جانے والی ذات ہے اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ ان کو لے گیا۔ اگر وہ خود گئے ہوتے تو آپ سوال کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی آسمان پر کیسے چلے گئے، جہاں جانا اتنا مشکل، ایک ہی رات میں، اور بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تشریف لے گئے، واپس آئے تو جہاں وضو کیا تھا پانی ابھی چل رہا تھا، لیلا من المسجد الحرام، لیلا رات کے بھی چھوٹے سے حصے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصى، اور پھر حدیث صحیح سے بخاری اور مسلم سے ثابت ہوتا ہے، صاحب تو آسمان پر جنت اور جہنم کی سیر کی سارے واقعات بیان فرمائے۔ اور لفظ کیا ہے؟ سبحان ہے، سبحان کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہر عیب سے پاک، ہر عیبوں سے پاک، یہ تو اردو ترجمہ کرتے ہیں، لیکن شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ انبیاء عیب سے پاک نہیں ہے، انبیاء بھی عیب سے پاک ہے، فرشتوں بھی، فرشتہ بھی عیب سے پاک ہے، صحابہ بھی پاک ہے، صحابہ بھی، ورنہ آج لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، پاک ہے، عیب سے تو پاک ہے، لیکن شیخ الہند فرماتے یہاں انبیاء کی بھی عظمت باقی رہے، انبیاء کی بھی عزت تقدس باقی رہے، فرشتوں کا بھی، صحابہ کرام کا بھی۔ اور ترجمہ کیا کیا؟ ہر عیبوں سے پاک نہیں، ہر کمزوری سے پاک، کمزور تو سارے ہیں، فرشتے بھی، انبیاء بھی، صحابہ بھی، انسان بھی کمزور ہے، لیکن اللہ کمزور نہیں ہے، ہر کمزوریوں سے پاک۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر لے گیا، اور پھر اوپر کی ساری سیر کروائی ساتو آسمان پر، مسجد اقصا لے جا کر، بیچ میں بہت ساری باتیں ہوئی، اور مسجد اقصا میں اذان دی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی، تاکہ آپ امام الانبیاء بھی بنے، امام الانس تو تھے ہی، اللہ آپ کو امام الکل بنانا چاہتے ہیں، پھر آسمان پر لے گئے، امام الملائکہ بھی بنے، اور پھر یہ لمبی سی بات ہے، آسمان پر تشریف لے گئے۔ مجھے آج کے سبق کے حساب سے یہ بات بیان کرنی ہے، یہ بات بیان کرنی ہے جس کو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان فرمائی کہ واپسی میں کیا تحفہ ملا، نماز ملی نا، نماز ملی، نماز ملی، 50 نمازیں، پھر کم کرتے کرتے 5 ہوئی، لیکن نماز سے بھی بڑا درجہ تو روزے کا ہے،
پتا ہے تمہیں کیوں؟ صحیح حدیث میں امام مسلم نے روایت نقل فرمائی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، نماز کے لیے فرشتوں کے واسطے سے، زکات کے لیے فرشتوں کے واسطے سے، حج کے لیے فرشتوں کے واسطے سے، اور روزے کے لیے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اللہ کی شان جس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کے دینے کی بھی کوئی انتہا نہیں، جب اللہ دے گا تو اس کی دینے کی بھی کوئی انتہا نہیں، روزے پر اللہ اتنا دے گا کہ اللہ خود دے رہا ہے جس کی دینے کی کوئی انتہا نہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں تو کیا نماز لینے کے لیے بلایا تھا آسمان پر؟ نماز کے لیے بلایا تھا؟ فرمایا نہیں، نماز دینے کے لیے نہیں بلایا تھا، جو عام طور پر کہتے رہتے ہیں نماز کے لیے بلایا، نہیں نماز دینے کے لیے نہیں، یہ تائب کی پریشانیوں کے لیے، دل جوئی دینے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنی زیارت کے لیے اوپر بلایا. تو فرمایا میرے نبی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ میں نے تو آپ کی زیارت کر لی، میں نے تو معراج کر لی، اللہ آپ کی زیارت کر لی، آپ کے دربار میں آیا، میں واپس جا رہا ہوں، میری امت آپ کی زیارت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ریکویسٹ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ بات علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اللہ کے سامنے بھی یاد فرمایا کہ اللہ میں نے تو آپ کی زیارت کر لی، میری امت آپ کی زیارت کیسے کرے گی؟ تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز کا تحفہ دیتا ہوں، جب تم نماز پڑھو گے تو گویا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، سامنے کھڑا ہوں، تمہاری امت نماز پڑھے گی، میری زیارت ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب بندہ خیال لاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی ہینسم، کوئی حسن والا ہو سکتا ہے جس کا سوچ رہا ہے؟ پھر سوچتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ کوئی ہے طاقت والا جس کا تو سوچ رہا ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی. تین بار فرماتے ہیں، چوتھی بار اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی نماز کو اسی کے منہ پر مار دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں سجدوں میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے گویا ہم نے اپنی پیشانی اللہ کی فیٹ پر رکھ دی، ہمیں مزہ اتنا آتا ہے کہ ہم سر نہ اٹھائیں. نمازوں میں مزہ، لذت، یہ تحفہ دیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے لائیں. یہ ربیع الاول کا مہینے میں ایک سبق یہ بھی ہے، جہاں بہت سارے سبق میں نے کچھ ہفتوں سے بیان کیے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا، اور یتیم پیدا کر کے آپ کی ماں کو بھی اٹھا لیا گیا، آپ کے باپ کو تو پہلے سے اٹھا لیا اور ماں کو اٹھایا، پھر دادا کو اٹھایا، پھر چچا کو اٹھایا، پھر بیوی کو اٹھایا، پھر آپ کے لیے کتنی پریشانیاں، پتھروں سے مارا گیا اور گالیاں دی گئی اور آپ کو لیے سیٹیاں بجائی گئی، حرم میں جانے سے روک دیا گیا، ہر جگہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تائیب کی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں کو کیوں اٹھایا آپ نے؟ تاکہ یہ دین کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ دین میری زندگی میں، میری اولاد کی زندگی میں، میرے خاندان والوں کی زندگی میں، میرے محلے والوں کی زندگی میں، سارے امت کی زندگی میں یہ دین آئے گا جس کے لیے یہ محنت کی. ورنہ تو وہ امام الانبیاء، وہ ابر کرم جہاں رحمت برستی ہے، وہ طائف جہاں آپ کے جسم پر پتھر برستے ہیں، وہ ابر کرم. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام رسول صاحب سید تھے، فرمایا کرتے تھے جبرائیل کبھی پہلے نگاہ کر دیتا کن کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا نبی علیہ السلام پہلی نگاہ، گویا پورا چہرہ جبرائیل کا نبی جیسا ہوتا تھا. اور وہ طائف دیکھو وہاں آپ پر کیا حالت ہو رہی ہے. بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی کے، بدن کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں سے آپ کو خون نہ نکلتا. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کہ آپ ساسم رویا کرتے تھے میں طائف کی حالت نہیں بھول سکتا. یہ کیوں کیا گیا؟ دین بولا، وہ تو امام الانبیاء تھے، معصوم تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکم. اس پر میں نے برما کی باتیں بیان کی آپ کے سامنے، سیریا کی باتیں بیان کی. امت پر حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے جب امت اللہ کو بھولتی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ یاد کرتے تھے پھر اللہ کو بھولنے لگے، تو اللہ پاک نے طاقت کے باوجود نماز پڑھنے کی طاقت نہیں دی، مسجدیں ختم کر دی گئی. نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے. داڑھی رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جب رکھنی تھی نہیں رکھی، اب داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے داڑھی کو بھی جلا دیا جاتا ہے. عورتیں نقاب کر سکتی تھی نہیں کی، اب کرنا چاہے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حالات اتنے خطرناک، کرے تو پریشانی آتی ہے. مسجدوں کو توڑ دیا گیا، مدرسوں کو توڑ دیا جہاں جانور باندھے جاتے ہیں. تو جب قوم اللہ کو بھولتی ہے، اللہ کو بھولتی ہے تو حالات آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر تم کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ان تمام واقعات سے، ان تمام باتوں سے انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے میں ہجرت کا واقعہ بیان کروں گا کہ ہجرت کیسی تھی، اس میں کیا کیا پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یہ ساری پریشانیاں کیوں تھی، تاکہ میرا دین قیامت تک پہنچ جائے، لوگوں کے اندر آ جائے. صحابہ کرام نے کیوں پریشانیاں اٹھائی، اولیاء علماء صلحاء مبلغین نے کیوں تکلیفیں اٹھائی، اور راتوں میں اٹھ کر کیوں روئے ہیں، تاکہ یہ دین دوسروں تک پہنچ جائے. اس لیے کم سے کم رات میں جب بھی آنکھ کھل جائے، یا ہر فرض نماز کے بعد، یا دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر امت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم. اس لیے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس وقت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا، ان کا فون آیا تھا میرے بھائی شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب کے اوپر کہ دیکھو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اس وقت مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ جب میرے چچا کا انتقال ہو، مولانا عبدالغنی کاوی صاحب، ان کا انتقال ہوا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ان الفاظ سے تعزیت کی تھی کہ مولانا ابراہیم صاحب آپ کے چچا بہت بڑے مفتی تھے راندیر کے گجرات میں، ان کا انتقال ہوا، آپ کے دل میں بہت غم ہے، بہت غم ہے. اس غم کے اندر صرف آپ اپنے چچا کو یاد نہ کیجئے، اس غم کے اندر، اس لیے کہ جس کے یہاں بی بی کا، ماں کا، باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً غم ہوتا ہے، آدمی روتا ہے. تو اس غم کے اندر میں پوری امت کے لیے روئیے، آپ پوری امت کے لیے روئیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس غم میں آپ روئیں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے. یہی الفاظ مولانا ابراہیم صاحب نے میرے بھائی سے کہا، شیخ الحدیث صاحب سے، کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ غمگین ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے، تو جہاں والد صاحب کے لیے دعا کریں گے وہاں ہاتھ اٹھا کر کے پوری امت کے لیے دعا کیجئے. اللہ پاک امت کے حالات کو بحال کر دے، ٹھیک کر دے، اور پریشانیوں کو دور کر دے. نبی علیہ السلام کو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہماری گناہوں کی وجہ سے. مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی کے حاشیے میں لکھتے ہیں، ہر منڈے کو، ہر جمعرات کو ہمارے اعمال بتلائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کی امت کے اعمال ہے. تو کیا کہتے ہوں گے، جو میرا ایک شعر کی شکل ہے، دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا. دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھے ستایا، کبھی مشرق، کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں. آج میرے ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، لیکن نافرمانیاں کر کر، گناہیں کر کر، میرے سنت کے جنازے نکال کر مجھے قبر میں چین سے سونے نہیں دیتے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مکمل چلنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي واله وبارك وسلم تسليما، يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما. اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں چھپ چھپ کر اللہ تیری نافرمانی کی ہے. کپڑوں کے اجلے ہیں، دل کے گندے ہیں، اللہ کپڑوں کے اجلے ہیں. اگر تو ظاہر کر دے ہمارے گناہوں کو تو کوئی دوست میرے پاس نہیں بیٹھے گا، کوئی شاگرد میرے پاس نہیں بیٹھے گا، کوئی پڑوسی میرے پاس نہیں آئے گا، کوئی مسلم میرے پاس نہیں آئے گا. اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا ستار ہے، نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر ہمیں اجلا کر دیا ہے. اللہ تو معاف بھی فرما دے, معاف بھی فرما دے. اتنے گناہ تو نے اپنے ماں باپ سے بھی چھپا لیے ہیں, ہمارے ماں باپ سے بھی چھپا لیے, بھائی بہنوں سے بھی چھپا لیے ہیں, اولاد سے بھی چھپا لیے. یا اللہ رات کے اندھیری میں, خلوت میں, جلوت میں چھپ چھپ کر گناہ کیے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے. اے ستار العیوب, گناہوں کو چھپانے والے, عیبوں کو چھپانے والے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل نہ فرما, اور قبر میں بھی ذلیل نہ فرما, اور قیامت میں بھی ذلیل نہ کرنا. اللہ تیرے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. یا اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. یا اللہ دور دراز سے مائیں اور بہنیں مدرسے میں ہر ہفتے سننے کے لیے آتی ہے, اللہ آنے والیوں کو بھی قبول فرما. اللہ بیٹھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما. اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, سمجھنے کو قبول فرما. اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما, عمل کی توفیق بھی نصیب فرما. ہماری زندگیوں میں عافیت نصیب فرما, سکون نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو دور فرما, بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ساری حاجت کو, یا اللہ جائز مقاصد کو تو پورے فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, ہسپتالوں میں, گھروں میں, اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت نصیب فرما, آپس میں محبت مبدد دور نصیب فرما. اللہ پریشانیوں کو دور فرما, عداوت کو دور فرما. یا اللہ دشمنیوں کو دور فرما, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کو اولاد کے ساتھ بے انتہا محبت نصیب فرما, شوہر کو بیوی کے ساتھ, بیوی کو شوہروں کے ساتھ. یا اللہ بے انتہا محبت نصیب فرما, یا اللہ بے انتہا محبت نصیب فرما. یا اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما, روزی روزگار میں برکت نصیب فرما, روزی روزگار میں برکت نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان, مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ایک سنت پر چلنے کے میں توفیق عطا فرما. جب موت آئے ہر ایک کو اللہ اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ما بعد الموت کے حالات کو آسان فرمانا, قبر اور قیامت کے عذاب سے اللہ کی حفاظت فرما لینا, جہنم سے حفاظت فرما لینا. اے اللہ میرے دوست احباب, اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, کہنے کی تمنا کی ہے, ہر ایک کے جائز مقاصد پورے فرما. اے اللہ پوری امت کی حالت پر رحم فرما, پوری امت کی حالت پر رحم فرما. یا اللہ جان کی, مال کی, آبرو کی, عزت کی حفاظت فرما. اللہ عورتوں کی عزت کی حفاظت فرما, جوان جوان بچیوں کی اللہ عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بے گھر ہو چکے انہیں گھر نصیب فرما, جن کے پاس کپڑے انہیں کپڑے نصیب فرما, کھانا اور پانی نہیں اللہ انہیں کھانا اور پانی نصیب فرما. یا اللہ ٹینوں میں پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما, نصرت فرما. اے اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, عراق اور چچینیا اور برما اور ساری دنیا کے حالات کے مسلمانوں کے حالات کو درست فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بے ایمان والوں کے نصیب میں ایمان لکھا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اگر ایمان نہیں لکھا ہے تو ان کی شرارت سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آله. Thank you.